بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
सामिन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामिन ने सूरह मुबारका इब्राहिम की 32 से लेकर 34 तक की आयात की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। क़ारी थे अली असगर बुरुमंद। सामिन, हमारी ये शाम की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। सामिन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी देर बाद आप सामिन समात फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी खबरें और रिपोर्टें शामिल रहेंगी। फिर आप सामिन नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन सकेंगे। नात के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर कुरानी आयात की मुख्तसर तफसीर पर मबनी प्रोग्राम पेश किया जाएगा कलाम नूर। उसके बाद पेश किया जाएगा प्रोग्राम आईना सहाफत, और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा दरीचे। सामिन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब, कुछ ही लम्हात बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। हुकूमत ईरान के तर्जुमान ने पाबंदियों के गैर कानूनी होने के बारे में अक़वामे मुत्तहिदा की खसूसी रिपोर्टर के बयान को अमरीका की एक और जिल्लत करार दिया है। ईरान की वजारत दिफा के माहिरीन का तैयार करदा हल्का ट्रांसपोर्ट तैयारा सी मुर्ग मंजर आम पर आ गया है। पाकिस्तान में रुपये की कदर में मुसलसल गिरावट के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। हिंदुस्तान में घरेलू और कमर्शियल दोनों गैसों की कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है, और रूस ने कहा है कि मगरिब अपनी मुकर्रर करदा रेड लाइनों को खुद ही पामाल कर रहा है। अब पेश खिदमत है खबरों की तफसील। हुकूमत ईरान के तर्जुमान ने पाबंदियों के गैर कानूनी होने के बारे में अक़वामे मुत्तहिदा की खसूसी रिपोर्टर के बयान को अमरीका की एक और जिल्लत करार दिया है। अपने एक ट्वीट में हुकूमत ईरान के तर्जुमान अली बहादुरी जहरूमी ने कहा है कि अक़वामे मुत्तहिदा की खसूसी रिपोर्टर ने अपने दौरे तेहरान के इख्तिताम पर इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका के यकतरफा इकदामात इंसानी हकूक के तमाम जाब्तों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी हैं। बहादुरी जहरूमी का कहना था कि अमरीका को ईरान के खिलाफ आयत तमाम गैर कानूनी पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म कर देनी चाहिए। अफसोसनाक अम्र यह है कि बुनियादी जरूरत की अशिया, मेडिकल आलात और हत्ता दवाएं भी अमरीका की गैर कानूनी और जालिमाना पाबंदियों में शामिल हैं, जिसके सबब ईरानी अवाम और खासतौर से अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को लातादाद दुश्वारियों का सामना है और उनकी जानों को खतरात लाहक रहते हैं। अक़वामे मुत्तहिदा की ऑफिशियल वेबसाइट ने अमरीका की यकतरफा और सानवी पाबंदियों के बारे में अपनी खसूसी रिपोर्टर एलेना दुहान के दौरे ईरान के बारे में तफसीली बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि एलेना दुहान ने ईरान में अपने 12 रोजा क्याम के दौरान मखसूस किस्म की बीमारियों में मुबतला मरीजों और माजूर लोगों से मुलाकात और दवाओं नीज ज़रूरत के लाजमी वसाइल व आलात तक रसाई में हायल मुश्किलात के बारे में انتہائی غم انگیز باتیں سنی ہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے اپنے بیان میں یک طرفہ پابندیوں اور ان کے اجرا میں انتہا پسندی سے کام لیے جانے کو انسانی حقوق اور احترام انسانی کے لیے ٹھوس خطرہ قرار دیا ہے۔ ایلنا دوہان کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی قوانین کے تحت تمام ممالک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانے کے پابند ہیں جس سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ واضح رہے کہ حالیہ اشروں کے دوران اقتصادی پابندیوں کا معاملہ عالمی سیاست میں طاقتور ملکوں کے لیے اپنے ناجائز مقاصد کو آگے بڑھانے اور دنیا کے آزاد اور خود مختار ملکوں پر دباؤ ڈالنے کے ایک حربے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ سن 90 کے اشرے سے اب تک امریکہ، یورپی یونین اور دوسری ترقی یافتہ معیشتیں دنیا کے دیگر ملکوں کے خلاف سینکڑوں بار اقتصادی پابندیاں عائد کر چکی ہیں۔ ایران کی وزارت دفاع کے ماہرین کا تیار کردہ ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ سی مرغ منظر عام پر آ گیا ہے۔ سی مرغ کی تقریب رونمائی اصفہان میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر دفاع میجر جنرل محمد رضا آشتیانی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ رواں سال کے دوران ملکی دفاع اور عوامی خدمات سے متعلق مزید پیش رفت کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امدادی ہیلی کاپٹروں کے ساتھ ساتھ اس ہلکے ٹرانسپورٹ طیارے کی آمد بلا شبہ عوامی خدمات کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سی مرغ کو سول اور فوجی اداروں اور محکموں میں مختلف خدمات کی فراہمی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ سی مرغ نامی یہ ٹرانسپورٹ طیارہ مکمل طور پر ایران کی وزارت دفاع اور اسٹارٹ اپ کمپنی کے ماہرین کے اشتراک سے عالمی معیاروں کے مطابق ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں روپے کی قدر میں روزانہ کی بنیادوں پر کمی آ رہی ہے۔ جمعرات کو انٹر بینک معاملات میں $1 کی قیمت 200 روپے سے تجاوز کر گئی، جبکہ آزاد مارکیٹ میں بھی 200 روپے سے زیادہ ہو گئی۔ پاکستانی ذرائع روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ معاہدے سے متعلق بے یقینی کی کیفیت اور ملک کی معیشت کے بارے میں افواہوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق IMF کے ساتھ معاہدے کے بارے میں حکومت کی پالیسی سامنے نہ آنے کے نتیجے میں افواہوں کا بازار گرم ہے اور ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے۔ ان حالات میں ایک طرف برآمد کنندگان اپنا زر مبادلہ سرنڈر نہیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف درآمد کنندگان میں LC کھولنے کی دوڑ لگ گئی ہے، جس کے نتیجے میں زر مبادلہ کی طلب بڑھ گئی اور رسد کم ہو گئی ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں ملک کو درپیش معاشی بحران اور اقتصادی مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے ساتھ مفاہمت کو ضروری قرار دیا ہے۔ IRNA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے، جو غذائی سلامتی سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر نیو یارک میں ہیں، CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد افغان عوام کی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور پاکستان کا خیال ہے کہ افغانستان میں بحران کا خاتمہ کرنے کے لیے طالبان کے ساتھ مفاہمت ایک ضرورت اور مجبوری ہے۔ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ افغانستان میں معاشی زوال نہ صرف افغان عوام بلکہ پورے علاقے کے نقصان میں تمام ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ایک اور بیان میں کہا کہ پاکستان طالبان کو عالمی برادری کے فیصلے کی بنیاد پر ہی تسلیم کرے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں گھریلو اور کمرشل دونوں گیسوں کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق ہندوستان میں مہنگائی کے تعلق سے عوام کو ایک اور جھٹکا دیتے ہوئے گھریلو گیس کی قیمت 3.50 روپے اور کمرشل گیس کی قیمت 8 روپے فی سلینڈر بڑھا دی گئی ہے۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان کے سبھی بڑے شہروں میں گھریلو استعمال کے ایل پی جی گیس سلینڈر کی قیمت 1,000 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق 14 کلو 200 گرام گھریلو گیس سلینڈر کی قیمت دہلی میں 1,003 روپے، کولکاتہ میں 1,029 روپے، ممبئی میں 1,002.50 روپے اور چنئی میں 1,018.50 روپے ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں گھریلو گیس کی قیمت میں رواں مہینے میں دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 7 مئی کو گھریلو استعمال کی ایل پی جی گیس کی قیمت میں 50 روپے فی سلنڈر اضافہ کیا گیا تھا۔ ادھر ہندوستانی عدالت عظمیٰ نے بنارس کی سول عدالت میں گیان واپی کیس کی سماعت پر پابندی لگا دی ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے بنارس کی سول عدالت سے کہا ہے کہ جمعرات کو گیان واپی مسجد میں سروے اور ویڈیو گرافی تنازعے کی سماعت نہ کرے۔ سپریم کورٹ نے بنارس کی سول عدالت کو جمعرات کو اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے سے بھی روک دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ اور جسٹس پی ایس نرسمہا پر مشتمل سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ہندو فریق کے وکیل وشنو شنکر جین کی درخواست پر سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں جمعے کی سہپہر 3 بجے سماعت کرے گی۔ بنابراین بنارس کی سول عدالت گیان واپی مسجد کے سروے کے تنازعے پر جمعرات کو سماعت کرے اور نہ فیصلہ صادر کرے۔ سپریم کورٹ میں مسجد کی طرف سے ایچ احمد ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ انہوں نے سماعت ملتوی کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اہم کیس ہے کیونکہ ایک اور مسجد کو سیل کرنے کی درخواست دی جا سکتی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ اور سعودی اتحاد کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کی بنا پر یمن میں جنگ بندی کی مدت میں توسیع کے لیے اقوام متحدہ کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل نے سعودی اتحاد کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کے سلسلے میں حالات و تقاضوں اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا کہ سعودی اتحاد نے جنگ بندی پر کس حد تک عمل کیا ہے، جبکہ اس سمے تمام صوبوں کے راستے کھولے جانے کو جنگ بندی کی شرطوں میں ترجیح حاصل ہوگی تاکہ عوام کے مسائل و مشکلات میں کچھ کمی واقع ہو سکے۔ یمن کے اعلی سیاسی کونسل نے اقوام متحدہ اور سعودی اتحاد کی کہ جس نے تیل و گیس کی دولت و ثروت اور بندرگاہوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے اور بینکنگ امور کے پیش نظر بھی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور بقایا جات ادا کریں اور اس بات کی ضمانت دیں کہ وہ اپنے فریضے پر آئندہ بھی عمل کرتے رہیں گے، اور یہ انسان دوستانہ بنیادوں پر بھی ضروری ہے کہ یہ کام انجام دیا جائے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ الجزیرہ کی خاتون نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم کا اعتراف کرنا ہوگا، اور یہ کہ الجزیرہ کی خاتون نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس عالمی ادارے نے اس سے پہلے بھی تاکید کی تھی کہ عدل و انصاف کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کو فعال ہونا پڑے گا تاکہ مجرموں کو سزا دیے جانے کی راہ ہموار ہو سکے۔ امریکی دہشت گرد فوجیوں کا قافلہ ایک بار پھر شام کے قومی اقتدار اعلی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شمالی عراق سے شام میں داخل ہوا ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق امریکی دہشت گرد فوجی قافلہ شمال مشرقی شام میں الحسکا میں امریکہ کے غیر قانونی اڈوں کی تقویت کے لیے شام میں داخل ہوا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا کے مطابق امریکہ کے اس دہشت گرد فوجی قافلے میں فوجی گاڑیاں اور توپ، ٹینک اور آئل ٹینکر شامل ہیں۔ حالیہ چند ماہ کے دوران امریکہ نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی ٹرک، اسلحہ اور دیگر فوجی ساز و سامان غیر قانونی طور پر شام منتقل کیا ہے، جبکہ امریکی فوجیوں کی شام میں موجودگی کا مقصد اس ملک کے قومی ذرائع کی لوٹ مار کرنا ہے۔ حالانکہ شامی حکام نے بارہا تاکید کی ہے کہ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی اور شام کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی ہے۔ شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بھی ایک بیان میں امریکہ کی فوجی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شام سے امریکی فوجی انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ مغرب اپنی مقرر کردہ ریڈ لائنوں کو خود ہی پامال کر رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان زاخاروا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مغربی ممالک خود اپنی اقدار کو مخدوش اور حتیٰ اپنی مقرر کردہ سرخ لائنوں کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار، بین الاقوامی قوانین، جمہوریت اور آزادی ہماری مجموعی اور حتمی اقدار شمار ہوتی ہیں، لیکن مذکورہ تمام معاملات کو انہوں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ان کا ملک دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والے بندوبست کی بنیاد پر عالمی توازن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا ہے۔ ایک روسی عہدیدار نے جنگ یوکرین کے دوران پہلی بار جدید ترین لیزر ہتھیاروں کے استعمال کا عندیہ دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ یوری بوریسوف نے ٹیلی ویژن سے براہ راست نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ یوکرین میں جاری فوجی آپریشن کے دوران زادیرا سسٹم کے نام سے موسوم جدید ترین لیزر ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ زادیرا لیزر سسٹم 5 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے اہداف کو نابود کرنے کے علاوہ 1500 کلومیٹر کی رینج میں نگرانی کرنے والے تمام سیٹلائٹوں کو جام، مختلف قسم کے ڈرون طیاروں کو تباہ اور مہنگے ترین میزائلوں کو چلنے سے روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زادیرا لیزر سسٹم یوکرین کی سرحدوں پر قائم روسی فوجی اڈوں کے لیے ارسال کیا جا رہا ہے اور ان ہتھیاروں کی فرسٹ جنریشن کا استعمال عنقریب شروع کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب صدر دیمتری میدودیف نے کہا ہے کہ ان کا ملک تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ساروف نامی ایٹمی مرکز کے معائنے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیمتری میدودیف نے کہا کہ ہمارے جدید ترین قابل اعتماد اور مؤثر ہتھیاروں کے ذخائر تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کا خواب دیکھنے والوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں پیش کر رہے سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، اب پروگرام میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی سے رپورٹیں شامل کرتے ہیں۔ سامعین، ہندوستان میں جاری حالیہ مہنگائی نے عام لوگوں کی قوت خرید کو شدید متاثر کر دیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں لگاتار بڑھتی ہوئی تھوک اور خوردہ مہنگائی سے عام انسانوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ اپریل 2022 میں تھوک مہنگائی کی شرح بڑھ کر 15.08% پر پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ مہنگائی 10.74% رہی تھی۔ اس وقت تھوک مہنگائی گزشتہ 17 سال میں سب سے اونچی سطح پر پہنچی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں سے لے کر روزمرہ کی سبھی ضروری اشیاء کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور لوگوں کی قوت خرید کافی متاثر ہوئی ہے۔
ایسے اداس ہو رہے ہیں لوگ، پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان۔
مہنگائی ہم کیا کریں گے، ایک کلو والا آدھی کلو لے رہا، آدھی کلو والا 2.5 کلو مال لے کر رہا،
مہنگائی ہوگی تو بندے میں پبلک چلا دی کام.
دکانداروں کا بھی کہنا ہے کہ مہنگائی بڑھنے کا اثر ان کی تجارت پر بھی پڑ رہا ہے.
پیسہ نکال کر راضی نہیں ہے. جو ریفائنڈ آج سے 2 مہینے پہلے 90 روپے کا تھا وہ 190 روپے ہو گیا ہے. ہر چیز میں 25-30-40% تک تیزی آئی ہے. دکانداری میں بہت فرق پڑ گیا ہے.
خوردہ مہنگائی کی شرح بھی گزشتہ 8 سال میں سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے اور مئی 2014 کے بعد خوردہ مہنگائی کی شرح 7.79% تک پہنچ گئی ہے. خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے ان کا بجٹ کافی متاثر ہو رہا ہے.
تو ہمارا راشن کا سامان پہلے 5,000 میں آتا تھا, وہ ابھی ہمارا 10,000 میں آ رہا ہے. سیدھا تیل اتنا مہنگا ہو گیا, پہلے فارچون 100 روپے کا آتا تھا, ابھی وہ 180-190 روپے کا آ رہا ہے. تو ہر چیز میں مہنگائی ہے, تو یہ کم تو اویس ہونی ہی چاہیے.
ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے جہاں اپوزیشن نے مرکزی حکومت کی اس کے بقول خراب اقتصادی پالیسیوں کو ذمہ دار بتایا ہے, وہیں حکومت کا استدلال ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے سبب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے, جسے کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان میں اس وقت خوردہ اور تھوک مہنگائی کی شرح اپنی سب سے اونچی سطح پر پہنچی ہوئی ہے, جس سے غریب اور متوسط طبقات کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دہلی.
سمین, پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی میں شدید گرمی نے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. ویسے تو شدید گرمی کا اثر پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, لیکن بڑے شہر میں شدید گرمی سے لوگوں کی کیا کیفیت ہے, تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس.
کراچی میں ایک بار پھر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. محکمہ موسمیات نے سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. سندھ کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ہیٹ ویو وارڈ قائم کر دیے گئے. سندھ حکومت نے ڈسٹرکٹ ویسٹ منگوپیر سمیت دیگر اضلاع میں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے کیمپس لگائے ہیں. ان کیمپس میں شہریوں کو ORS, ٹھنڈا پانی اور گرمی سے بچاؤ کی دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں. شہری حکومت کے اقدام کو سراہ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں.
گرمی کے اندر اور ہیٹ ویو کے چکر میں جو پانی کا انتظام اور سبھی لگائی ہے اور جو بھی انتظامات کیے, بہت اچھے. اللہ تعالیٰ ہر فلاحی اداروں کو یہ توفیق عطا کرے کہ وہ عوام کی خدمت کر سکے.
بہت اچھی بات ہے, یہ پورے کراچی میں ہونا چاہیے. اور میں بولتا ہوں کہ آج کل جو گرمیاں چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, تو اگر یہ پانی وغیرہ کا انتظام ہو جائے تو ہم کراچی والوں کے لیے بہت اچھا ہے.
بہت اچھی بات ہے, گرمی کا موسم ہے, چھوٹے بچے ہیں, معصوم عورتیں ہیں, بوڑھا ہے, اپنی آتے جاتے پانی پیتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا انتظام کیا گیا.
بڑے اچھا سلسلہ لگایا گیا, انہوں نے کیمپ لگایا تاکہ لوگ پانی پی سکیں اور اپنے منہ ہاتھ کو دھو سکے. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اپنا احتیاط کریں.
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمر رسید افراد کو شدید گرمی سے بچاؤ کی ضرورت ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی. شہری بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں, صاف پانی اور ORS کا استعمال کریں. ضرورت محسوس ہو تو سر کو گیلے کپڑے سے ڈھانپ لیا جائے.
شہریوں کو چاہیے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے خود بھی احتیاط سے کام لیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرمی کی لہر 25 مئی تک جاری رہے گی. صفدر عباس, کراچی.
سمین, کراچی سے صفدر عباس کی اسی رپورٹ کے ساتھ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.
وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصل اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود هر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود هر موجود ازو شد دیدہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ها پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ها پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ها پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز سر سینہ اش جامی علم نشرہ لکا برخان ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا ز میرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ها پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا
سامی نبی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سحر عالمی نیٹ ورک، سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تازہ ترین خبریں بھی ہماری سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفاسیر، تفصیلی خبریں، فوٹو گیلری، ویڈیو گیلری اور دیگر بہت سے آپشنز urdu.sehar.tv کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ سامعین، پروگراموں کے حوالے سے آپ ہمیں مطلع بھی کر سکتے ہیں۔ پروگراموں کی کیفیت، پروگرام کی آواز اور پروگراموں کے حوالے سے اپنی رائے بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ فون بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران اردو سروس آپ کی مفید آرا کی منتظر ہے۔ آپ ہمیں اپنی مفید آرا ارسال کر سکتے ہیں۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 اردی بہشت، 17 شوال اور 19 مئی کو رونما ہونے والے بہت اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ شوال سن 5 ہجری قمری کو جنگ خندق ہوئی، اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس دن مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی سرکردگی میں مدینے پر حملہ کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کی لشکر کشی کی خبر ملی تو آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور سلمان فارسی کے مشورے پر مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ نیز خود آپ نے بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ جب مشرکین کا لشکر مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چند روز بعد قریش کے بعض نامور پہلوانوں کے خندق پار کرنے پر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا اور عرب کے مشہور پہلوان عمر ابن عبد ود کے مارے جانے کے بعد دوسرے کفار فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت زیادہ ہوشیاری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ابو سفیان کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ مدینے کا محاصرہ ختم کر کے مکہ واپس لوٹ گئی۔ انیس مئی سن 1521 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے فوجیوں نے ایک سخت جنگ کے بعد جزیرہ نمائے بلقان میں واقع سربیا کے دارالحکومت بیلگراڈ پر قبضہ کر لیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ نے بلقان کے علاقے میں اپنی پیش قدمی شروع کی اور تقریباً پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس واقعے کے 20 برس بعد ہنگری کے بھی بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے بتدریج کمزور پڑ جانے اور بلقان میں یورپی ملکوں کے اثر و رسوخ کے سبب وہ علاقے جن پر سلطنت عثمانیہ نے قبضہ کر لیا تھا آہستہ آہستہ آزاد ہونے لگے۔ انیس مئی سن 1762 عیسوی کو معروف جرمن فلسفی یوہن گوٹلب فیختے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ فیختے کا شمار آئیڈیالزم کے علمبرداروں میں ہوتا ہے۔ فیختے اپنے نظریات میں مشہور فلسفی کانٹ سے کافی متاثر تھے۔ علم تحقیق کی بنیاد، فطری حقوق، انسان کی تقدیر اور کامیابی و سعادت مند زندگی کا راستہ ان کی اہم کتابوں میں شامل ہے۔ 1814 میں فیختے کا انتقال ہوا۔ انیس مئی سن 1817 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر اور ادیب انشاء اللہ خان انشاء کا انتقال ہوا۔ وہ یکم دسمبر سن 1752 عیسوی کو مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ انشاء اللہ خان کے والد نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی، لہذا بیٹا ایک اہم اور قابل شخصیت بن کر ابھرا۔ انشاء اللہ خان انشاء نے اردو قواعد پر مشہور اہم کتاب دریائے لطافت لکھی اور ان کی ایک اور مشہور کتاب رانی کیتکی کی کہانی ہے، جس میں عربی اور فارسی کا ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام سلک گوہر ہے، جس میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ انشاء اللہ خان انشاء نے لکھنؤ میں وفات پائی۔ انیس مئی سن 1935 عیسوی کو برطانیہ کے معروف سیاستدان اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سرگرم کارکن تھامس ایڈورڈ لیرنس ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے۔ 1916 میں انہیں مصر میں برطانوی فوج کی انٹیلیجنس کا افسر مقرر کیا گیا۔ اس دوران برطانیہ کی یہ کوشش تھی کہ سلطنت عثمانیہ سے عربوں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر عربوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکا دے، اور لارنس نے برطانیہ کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایڈورڈ لارنس نے سلطنت عثمانیہ کے زیر قبضہ عرب علاقوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرانے میں برطانیہ اور فرانس کے منصوبوں میں بہت ہی بڑا رول ادا کیا۔ ان کے انہی اقدامات کی وجہ سے شام میں شاہ فیصل، اردن میں شاہ عبداللہ اور سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز تخت حکومت پر بیٹھے۔ انیس مئی سن 1936 عیسوی کو برطانوی سائنسدان رابرٹ واٹسن واٹ نے دنیا کا پہلا ریڈار بنایا۔ ریڈار بحری اور فضائی حملوں میں دفاع کا اہم ترین وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ پہلی بار برطانوی ہوائی اڈوں پر نصب ہوا اور اس سے دوسری عالمی جنگ میں کام لیا گیا۔ انتیس اردی بہشت سن 1362 ہجری شمسی کو عراق میں صدام کی آمرانہ حکومت کے خلاف ہر طرح کی استقامت کو سرکوب کرنے کی پالیسی کے تحت عظیم عالم دین آیت اللہ سید محسن الحکیم کے خاندان کے 90 افراد کو گرفتار اور چند دن کے بعد ان میں سے 6 کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس معزز خاندان کے 10 دیگر افراد کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آیت اللہ محسن الحکیم بزرگ مرجع تقلید تھے جو سن 1348 ہجری شمسی میں وفات پا گئے تھے۔ عراقی ڈکٹیٹر صدام حکومت نے، جو عراقی عوام میں حکیم خاندان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خوف زدہ تھی، دین، علماء دین اور دینی تعلیمی مراکز کے خلاف اپنے اقدامات کے تحت حکیم خاندان کے بہت سے افراد کو گرفتار اور قتل کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ ویسے سامعین ہمیں جو خطوط لکھتے ہیں پروگرام یادوں کے جھروں کے حوالے سے، ان کی پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، چونکہ اس پروگرام کے اندر ماضی میں پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے گفتگو رہتی ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 7-9 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔
ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ڈگمگاہٹ ہے اور ان کے اعمال برباد ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلے کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب ان آیات کریمہ میں مومنین کو مخاطب قرار دیتے ہوئے مزید ارشاد الہی ہوتا ہے، میدان جنگ میدان اختلاف اور ایک دوسرے سے مقابلے کا مقام ہے جس میں سختی اور دشواریاں پائی جاتی ہیں، لہذا ضروری ہے کہ دین کے دفاع اور اپنے بارے میں صبر و استقامت سے کام لے اور میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگے۔ اگر تم نے دشمنان خدا کے مقابلے میں استحکام و پائیداری سے کام لیا تو یقین رکھو کہ خداوند عالم تمہاری بھی مدد کرے گا اور پھر تم دشمن کو شکست سے دوچار کر دو گے، کیونکہ خداوند عالم نے دشمنوں کی سرنگونی اور نابودی کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا ان کے تمام منصوبوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ لیکن وہ لوگ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے ان سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لہٰذا ان کے مقدر میں تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے اور ان کی نیت و ارادے کے مطابق انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف با ایمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دین خدا کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے بھی سعی و کوشش کرنا ضروری ہے، اور ایسے عوامل جو معاشرے کو دین سے دور کر دیں ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب جبکہ معاشرے کے حالات زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں، تو پھر کس طرح سے دین خدا کا دفاع کرنا چاہیے؟ تو ایسے حالات میں کبھی حقائق دین کی نشر و اشاعت میں زبان کا سہارا لینا چاہیے، تو کبھی مالی امداد کر کے اور کبھی درگزر اور محنت و جافشانی کر کے دین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ تعلیمات الہی سے منہ پھیرنا یا اسے ناپسند کرنا انسان کے وجود میں ایک طرح کے کفر کی نشانی اور اس کے نیک اعمال کے نابود اور ہفت ہونے کی علامت ہے۔ حق سے دشمنی کا انجام تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ انسان کے سرنگو ہونے اور مقام انسانیت سے گرنے، زندگی کی راہ میں لغزشوں اور غلطیوں سے دوچار ہونے کا سبب بنتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 10ویں اور 11ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔
تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے؟ بے شک اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کفار کے لیے بالکل ایسی ہی سزا مقرر ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے، اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ان کافروں اور مشرکوں کو جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کو خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر تم سیر و سفر کے لیے نکلو اور اپنے اطراف اور جوانب کی طرف نظر دوڑاؤ تو تم گزشتہ اقوام کے آثار و کھنڈرات کا مشاہدہ کرو گے کہ کس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، لہٰذا گمان نہ کرو کہ یہ انجام صرف انہی لوگوں کا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم بھی انہی کے راستے پر گامزن ہوئے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا ہے، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اور در حقیقت اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا جو تمہاری مدد و نصرت کر کے تمہیں نجات سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ خداوند عالم اپنے دشمنوں کی مدد و نصرت نہیں کرے گا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ اور نزدیک سے ان کی سرزمینوں کا مشاہدہ اسلام میں سیر و تفریح کا اصلی مقصد ہے، تاکہ انسان ان کے عبرتناک انجام سے عبرت حاصل کرے۔ عصر حاضر میں کفار و مشرکین کی رفاہ و آسائش ہمیں اپنے دھوکہ و فریب میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ یہ لوگ نیک انجام اور عاقبت بخیر ہونے سے بہرامند نہیں ہیں۔ خداوند عالم پر ایمان دنیا و آخرت میں رحمت و حمایت الہی حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اور کفر اختیار کرنے سے انسان خداوند عالم کی رحمتوں اور حمایتوں سے دور ہو جاتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 12ویں آیت کی تلاوت کر کے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں دنیا میں اہل ایمان اور کفار سے مقایسے کے متعلق اشارہ ہوا ہے، اور اسی مقایسے کے مطابق قیامت میں ان کے مقام کو معین کیا گیا۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے، وہ مومنین جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے تمام واجبات و فرائض پر صحیح طور پر عمل کیا ہے اور ہمیشہ نیک اور بہترین امور انجام دینے کے در پہ رہے ہیں، وہ قیامت میں بہترین سرسبز و شاداب اور بلند و عرفہ مقام کے حامل ہوں گے اور نعمات الہیہ سے سرشار ہوں گے، لیکن حق کے دشمنوں کی جگہ بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنم میں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ دنیا میں بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی سعی و کوشش میں لگے رہتے تھے اور جانوروں کی طرح صرف انہیں اپنے شکم اور شہوت کی پرواہ رہتی ہے اور قیامت کے دن کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی ذخیرہ نہیں کیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا کی لذتیں اور کامیابیوں کامرانی چاہے کم ہو یا زیادہ، بہت ہی جلد ختم ہو جانے والی اور فانی ہیں۔ لہذا ہم سب کا فریضہ ہے کہ ذخیرہ آخرت کی فکر میں رہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا اور مفید واقع ہوگا۔ قرآن کریم نے دنیا میں کامیابیوں اور نعمات الہیہ سے استفادے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن انسانوں کے حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے کا بہت ہی سخت مخالف ہے۔ ہم انسانوں کا فریضہ ہے کہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین راستے کا انتخاب کریں تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں، نہ کہ دنیا کی چکا چون میں ہی پھنس کر بیچ راہ میں رہ جائیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 13ویں اور 14ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔
اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے، جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا، تو کیا جس کے پاس پروردگار عالم کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہے وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بدترین اعمال سوار دیے گئے ہیں اور پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے؟
سامعین، یہ آیت کریمہ کافروں اور دشمنان حق کی بری خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وہ لوگ اپنی طاقت و ثروت پر بہت زیادہ اتراتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کر سکے، حالانکہ گزشتہ قوموں کی تاریخ اس بات کی حکایت کر رہی ہے کہ وہ لوگ خداوند عالم کے ارادے سے تباہ و برباد ہوئے ہیں اور کسی میں بھی اتنی قدرت نہ تھی جو ان کو نجات عطا کر سکتا۔ کافروں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان پر لذت پرستی اور خواہشات دنیا نے اس قدر غلبہ پیدا کر لیا تھا کہ وہ اپنے برے اور بدترین کاموں کو اچھا اور خوبصورت سمجھتے تھے، اور جو چیزیں حق ہیں اور خداوند عالم کی جانب سے آئی ہیں انہیں برا قرار دیتے ہیں اور اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ دشمنوں کی ظاہری قدرت و توانائی سے خوف و ہراس محسوس نہ کریں، کیونکہ خداوند عالم کی قدرت و طاقت تمام انسانی قدرت سے بالا تر ہے۔ دشمنان اسلام مومنین کو مختلف ہیلے اور بہانوں سے اذیت و آزار پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، لیکن مومنین کبھی بھی ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے بلکہ اپنے ایمان کو پائیدار رکھ کر ہمیشہ دین کی راہ میں سعی و کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انسان اپنی الہی فطرت کے ذریعے برائیوں کو در کرتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات نفسانی تک پہنچنے کے لیے برے کاموں کو نیک کام تصور کر کے مختلف طریقوں سے اسے خوبصورت و نیک اور پسندیدہ قرار دے دیتے ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آیات کی رمجھم میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان۔ محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں تک پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ابتکار، مذاکرات کار واپس آ رہے ہیں، ایٹمی معاہدے کی تجدید کی پھر امید۔ روزنامہ العرب، تونس میں ایک نئی جماعت کا نام الحشد الشعبی، غیر معمولی نام سے تشویش۔ واشنگٹن پوسٹ، کووڈ سے 10 لاکھ امریکیوں کی موت۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ سیاست روز، نسل میں اضافے اور گھرانوں کی مدد کی کوشش، اہم پالیسی قائد انقلاب اسلامی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی نے ملک کی آبادی کے سلسلے میں کام کرنے والوں کے نام اپنے ایک پیغام میں
فرمایا ہے کہ آبادی میں اضافے ملک میں نوجوانوں کی آبادی بڑھانے اور گھرانوں کی مدد کے شعبے میں کی جانے والی کوششیں عہدیداروں اور عوام کی بے حد اہم ضرورتوں میں سے ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے آبادی کے سلسلے میں کام کرنے والے ہمدرد لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ ملک کو بوڑھی آبادی کے بھیانک مستقبل سے بچانے کے لیے آبادی میں اضافے اور ملک کی افرادی قوت کو جوان بنانے کی کوششیں ایک بے حد ضروری پالیسی اور اہم فریضہ ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پالیسی کو تمام ممکنہ نقصانات سے بچتے ہوئے اگر بڑھایا اور ملک کو اس سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ روزنامہ الاخبار، اکثریت کسی کی نہیں ہے، مخاصمت سے ہٹ کر تعاون کرنا ہوگا، سید حسن نصر اللہ۔ اخبار اس حوالے سے لکھتا ہے، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ملک میں پارلیمانی انتخابات میں کسی بھی جماعت کو اکثریت نہیں ملی ہے، اس لیے ملک میں سیاسی اختلافات کے خاتمے کے لیے سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لبنان میں پارلیمانی انتخابات کے بعد اپنی پہلی تقریر میں سید حسن نصر اللہ نے استقامتی محاذ اور اس کے ہتھیاروں کی حمایت پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ اور عمل تحریک اور اس کے حلفاء کو جو ووٹ ملے ہیں ان سے استقامتی محاذ اور اس کے ہتھیاروں کی حمایت کا مضبوط پیغام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لبنان کے پارلیمنٹ میں مضبوطی کے ساتھ موجود رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اپنے تمام وعدوں پر عمل درآمد کرے گی، چاہے حکومت میں شامل ہو کر چاہے اپنی ذاتی وسائل کی مدد سے، اور ہم خاص طور پر عوام کے لیے بخل سے کام نہیں لیں گے، جیسا کہ عوام نے ووٹ اور قربانی میں بخل سے کام نہیں لیا ہے۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت گیان واپی معاملے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی انٹری۔ دینک بھاسکر، ہندو مذہب میں کہیں بھی پتھر رکھ دو، سیندھر لگا دو، مندر بن جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ڈرانے کے لیے بلڈوزر، اخلیش یادو کا متنازعہ بیان۔ اور روزنامہ خبریں، بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، عدالت عظمیٰ کی آئینی تشریح۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، عدالت عظمیٰ نے آئین کی دفعہ 63A کی تشریح کے لیے صدر مملکت کی جانب سے بھیجے جانے والے مراسلے پر اپنی رائے صدر کو بھیج دی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے 2 کے مقابلے میں 3 ارکان کی اکثریت سے یہ رائے دی ہے کہ اپنی پارٹی سے منحرف ہونے والے رکن پارلیمان کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ نے منحرف ارکان کی نااہلی کا معاملہ واپس بھیجواتے ہوئے کہا ہے کہ منحرف ارکان کے حوالے سے قانون سازی پارلیمان کرے۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اراکین کا انحراف سیاسی جماعتوں کو غیر مستحکم اور جمہوریت کو ڈیریل کر سکتا ہے۔ پارٹی پالیسی سے انحراف سیاسی جماعتوں کے لیے کینسر کے مترادف ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اکثریت کو جمہوریت پر یقین اور اعتماد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے سوا کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر داخلی جمہوریت نہیں ہے، نہ کسی حکمراں جماعت میں قومی اور اجتماعی مسائل کے بارے میں کوئی دانش پائی جاتی ہے۔ پاکستانی قوم جن مصائب کا شکار ہے ان کا علاج کرنے والی اجتماعی دانش و بصیرت کا ادارتی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ یہ کام سیاسی جماعتوں کا تھا، لیکن سیاسی جماعتیں اشخاص اور خاندانوں کی ملکیت بنی ہوئی ہیں۔ روزنامہ منصف، کیا ہمارا ملک لاقانونیت کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اخبار لکھتا ہے، 2014 میں جب نریندر مودی کی سرکار بننے کی پرجوش پیش گوئیاں کی جا رہی تھی، تب قومی کہلانے والا میڈیا تو گویا آپ ہی میں نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ تاہم اس وقت بھی کچھ مبصرین اور تجزیہ نگار یہ خیال ظاہر کر رہے تھے کہ اس تبدیلی کا مطلب سوائے فاشزم اور نراج کے کچھ نہیں ہوگا۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر سری لنکا میں جاری لاقانونیت اور خانہ جنگی کی تصاویر اور تفاصیل سامنے آ رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ خانہ جنگی کیا ہوتی ہے اور لاقانونیت اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ وقت اپنی پوری قہر سامانی سے ان پر ٹوٹا ہوا ہے، اور لوگ اپنی پھٹی آنکھوں سے جھوٹے راشٹرواد کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کھل کر ان وجوہات کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے سبب آج سری لنکا میں خس و خاشاک میں لوٹ رہا ہے، اور اپنے ملک میں جاری روش کو بھی اس سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور تخیل میں ان کی آنکھیں انجام کی مماثلت کو دیکھ رہی ہیں. اللہ خیر کرے. اور سامعین, پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایرنا, تعاون میں فروغ کے لیے تہران کیوبا کی متعدد گنجائشوں سے فائدہ اٹھایا جائے, صدر ایران کی تاکید. فارس نیوز ایجنسی, شام میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی خاتمے کے قریب, دمشق. اور آئی این اے نیوز ایجنسی, عراقی وزیر خارجہ نے اجتماعی قتل عام کے شکار ممالک کی کانفرنس کا مطالبہ کیا. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے میرا ہمارا آخری پروگرام دریچے, اور اسی کے ساتھ آج کی دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام دریچے. دریچے,
سامعین, ہفتہ وار پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہے. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ورلڈ فیملی ڈے کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, 15 مئی کو اقوام متحدہ کی طرف سے ورلڈ فیملی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہر سال اس دن کو مختلف ممالک میں خاندان کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد بین الاقوامی برادری کی طرف سے خاندان کو معاشرے کے اہم ستون کے طور پر اہمیت دینا اور ان مسائل کو حل کرنا ہے جن کی وجہ سے معاشرے کے اس ابتدائی یونٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ یہ دن خاندانی مسائل کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کرنے اور انہیں مختلف کمیونٹیز میں پھیلانے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے. یہ دن خاندانوں کو متاثر کرنے والے معاشی, سماجی, ثقافتی اور دیگر حقائق تک رسائی کا موقع بھی فراہم کرتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح حکومت اور عوام خاندان کے عالمی دن کی مناسبت سے اس دن کو اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں. معاشروں میں ایک خاندان کے مختلف کردار اور حیثیتیں ہوتی ہیں. خاندان مضبوط سماجی تعلقات کو بہتر بنانے اور معاشرے کے مسائل کو کم کرنے میں قابل قدر اور مثبت کردار ادا کرتا ہے. آج کے صنعتی اور شہری دور زندگی میں اس اہم ادارے کو بہت نقصان پہنچا ہے اور وہ اپنا ضروری کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ 2022 کا عالمی یوم خاندان اور اس کے مختلف شعبوں کے نعرے کے ساتھ منایا جا رہا ہے, اور اس کا ارادہ ہے کہ مختلف ممالک پائیدار شہری پالیسیوں کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کر کے شہری زندگی کو منظم کریں اور شہروں میں رہنے والی آئندہ نسلوں کو مستقبل کا لائحہ عمل دیں. شہری زندگی کا عمل انسانی معاشرے کی حرکات کا ایک لازمی حصہ ہے. یہ عمل 21ویں صدی میں مزید بڑھ چکا ہے. اعداد و شمار کے مطابق 2050 میں دنیا کے تقریباً 70% آبادی شہری آبادی کا تجربہ کرے گی. شہری آبادی اور وسائل کی مقامی تقسیم کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیوں کے ذریعے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان باہمی تعلقات ایک نیا رخ اختیار کر رہے ہیں. اس عمل کے مختلف مثبت اور منفی اثرات اور نتائج سامنے آئے ہیں. شہری آبادیوں میں اضافے کے سب سے منفی اثرات سماجی و اقتصادی نتائج ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی مطالبات کیے گئے ہیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں اربنائزیشن کے عمل کو مختلف جہتوں اور زاویوں سے زیر بحث لایا گیا ہے. ان جہتوں میں سے ایک خاندانی مسائل ہیں جس نے بہت سے ماہرین سماجیات کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے. شہری زندگی حقیقی ضروریات سے قطع نظر ایک بہتر اور زیادہ خوشحال زندگی کے لیے لوگوں کی توقعات کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ ان کے زندگی گزارنے کی لاگت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. درحقیقت زیادہ تر شہروں میں ہونے والا مقابلہ حقیقی ضروریات کے حصول کا مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، زیادہ خوشحالی اور زیادہ عیش و آرام سے زندگی گزارنے کا مقابلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ ملازمت کرنا پڑتی ہے. جب خاتون خانہ ملازمت پر وقت صرف کرے گی تو وہاں خواتین کے طرز عمل میں واضح تبدیلی لازمی امر ہے، جس سے خاندان متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. شہری زندگی خاندان کے افراد کو کام کاج میں اتنا مصروف کر دیتی ہے کہ بچوں اور خاندان کے دیگر افراد کے درمیان قربتیں ختم ہو جاتی ہیں. صنعتی معاشرے میں خاندان صرف ایک اکائی ہوتی ہے، پروڈیوسر نہیں، وہ صرف معاشی مصنوعات استعمال کرتی ہیں. دوسرے لفظوں میں شہری اور صنعتی معاشرے میں زندگی نے اپنے بہت سے کام دوسرے سماجی اداروں کو سونپے ہوتے ہیں. شہری زندگی کے پھیلاؤ کا ایک اور نتیجہ گھروں کا سکڑنا اور ٹاورز اور اپارٹمنٹس کا بننا ہے. اپارٹمنٹس ہاؤسز نے اپنے بہت سے روایتی کاموں کو محدود کر دیا ہے. اپارٹمنٹس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ یہ انفرادیت اور خاندان کے افراد کی ایک دوسرے سے جذباتی علیحدگی کے خاتمے کا سبب بنتا ہے. خاندان سب سے چھوٹی سماجی اکائی ہونے کے باوجود کسی بھی بڑی کمیونٹی کی بنیاد ہے. کمیونٹی میں کامیاب اور سماجی طور پر متحرک افراد صحت مند خاندانوں سے نکلتے ہیں، اور غیر صحت مند افراد کی پرورش غیر صحت مند خاندانوں میں ہوتی ہے. جو چیز خاندانی حیثیت اور تربیت کا باعث ہوتی ہے وہ خاندانی اقدار ہیں، جن کی بنیاد وفاداری، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی اور خاندان کے افراد کے درمیان قریبی تعلق ہے. ان اقدار کے زوال کا خاندان کے زوال یا اس کی قدر میں کمی سے گہرا تعلق ہے. جدید دنیا میں اقدار کا زوال، جو مذہب اور اخلاقیات کے انکار کے ساتھ مربوط ہے، وہ کسی بھی چیز کی اجازت دیتا ہے. اصولوں، اخلاقیات، مذہبی عقائد اور روایتی اقدار کا بتدریج زوال اور ساتھ ہی مختلف انحرافات نے زندگی کی سمت اور معنی کو بدل کر لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. جدید ثقافت نے معاشرے کے لیے بظاہر ایک آزاد اور خوشگوار ماحول پیدا کیا ہے، لیکن اس خوبصورت اور پرفریب پینٹنگ کا کوئی دیرپا اور مستحکم رنگ اور کردار نہیں ہے. نئے شادی شدہ جوڑوں کے تعلقات میں جذباتی طلاق کا واقع ہونا اور ہم جنس پرستی وغیرہ اس کے اہم عوامل ہیں، جنہوں نے اب مغربی معاشروں میں خاندانی مرکز کو سب سے زیادہ خطرے میں ڈال دیا ہے. کی کم عمر کے بہت سے لڑکے اور لڑکیاں اخراجات میں تقسیم، مکان کرائے پر لینے اور ایک ساتھ کام کرنے اور ایک ہی فیلڈ یا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے جیسی وجوہات کی بنا پر بغیر شادی کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، جس کے منفی اثرات سے کوئی بھی باشعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے شہری زندگی ناگوار نہیں ہے، لیکن اسلام نے اسلامی اقدار کے ساتھ شہر میں رہنے کی تاکید کی ہے۔ آیات و احادیث میں بھی اسلامی شہر کا نمونہ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں دینی تعلیمات کے مطابق تمام مادی اور روحانی مقامات انسان کی دنیاوی اور دوسری دنیاوی خوشیوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فارابی کے مطابق اسلامی شہر میں سب سے اہم عامل شہر کے ڈیزائن میں اسلامی اخلاقیات کا کردار ہے۔ انہوں نے کتاب آرائے اہل المدینہ الفاضلہ میں لکھا ہے کہ جمعیت ایک ذریعہ ہے، نہ کہ انتہا۔ مقصد کمال تک پہنچنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن کچھ انسانی معاشرے کامل ہوتے ہیں اور کچھ نامکمل۔ ایک اسلامی شہر کا سب سے اہم جز خوبصورت اور تخلیقی طرز تعمیر کے علاوہ ایک اسلامی سماجی ماحول کا ہونا ہے، جس میں اقدار، معیارات اور طرز عمل اور اخلاقیات کے نمونے شامل ہیں۔ اسلام میں اخلاقیات سماجی تعلقات کی بنیاد ہے۔ اسلامی شہر کا ماڈل جس میں مسجد اور اس کے ساتھ والے بازار پر توجہ دی گئی ہے، نیز اس محور کے ارد گرد تعلیمی اور تفریحی مراکز اور سیاسی و سماجی اداروں وغیرہ پر توجہ دی گئی ہے۔ اسلام اچھی شہری زندگی گزارنے کے لیے مفید حل پیش کرتا ہے، کچھ رویے اختیار کرنے پر زور دیتا ہے اور کچھ رویوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ درحقیقت اسلامی شہری زندگی کا ماحول ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ آسانی سے اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں اور گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسلامی شہر ایک ایسا شہر ہے جو ترقی یافتہ ہے، لیکن پاکیزہ اور زندگی بخش صفات کو تقویت دیتا ہے اور تباہ کن صفات کا انکار کرتا ہے۔ بلا شبہ ان خصلتوں اور اوصاف کا عکس جدید شہروں کی شکل و صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہارا شہر دوسرے شہروں سے بہتر نہیں ہے، لیکن بہترین شہر وہ ہیں جو تمہیں سکون فراہم کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری دنیا میں انسان روایتی خاندان کی بعض کمزوریوں سے بچنے کے لیے جدید خاندانی ڈھانچے کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے درد کا علاج اس میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ بہت سے مفکرین کے مطابق ان جدید مغربی خاندانی ڈھانچوں نے مغرب میں خاندانی بحران کو جنم دیا ہے۔ عالمی ترقی نے کمیونٹیز کے درمیان تعلقات میں تبدیلیاں ضرور لائی ہیں، لیکن خاندان کے افراد کے درمیان خاندان کی طاقت اور گرم جوشی کو بہرحال نظر انداز کیا ہے۔ اس اقدام نے انسانی معاشرے کو نازک مرحلے سے دوچار کر دیا ہے۔ زندگی کے صحیح اصولوں اور بنیادوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور خاندان میں توازن کے فقدان نے معاشرے کی اکائی کو نئے چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ خاندان کی ذہنی صحت کو نظر انداز کرنا آج کی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر محققین لوگوں میں ڈپریشن میں اضافے کو دنیا میں موجود حالیہ طرز زندگی کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جہاں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ صحیح تربیت و پرورش نہیں کر پاتے ہیں۔ اس طرح کے معاشروں میں نفسیاتی اور عصبانی مسائل ان معاشروں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں خاندان قائم ہوتے ہیں اور تربیت اور پرورش کا عمل جاری ہوتا ہے۔ مختلف سماجی ماہرین اور معاشروں پر تحقیقی کام کرنے والوں کا خیال ہے کہ جب لوگ اپنے خاندانی فرائض کو پورا نہیں کرتے ہیں تو معاشرہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ اگر ہم ایک صحت مند اور ترقی پسند معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمارے پاس خاندانی ادارے کی مدد اور رہنمائی کے لیے علمی، ثقافتی اور دینی سرمایہ کاری کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایمان کی روشنی پائیدار بقائے باہمی کے ساتھ ساتھ خاندانی رشتوں کو مستحکم کرتا ہے۔ خاندان کے بغیر معاشرہ ایک غیر محفوظ معاشرہ ہے، جس میں نسلوں کے ثقافتی اور فکری ورثے اور عقائد آسانی سے ایک دوسرے تک منتقل نہیں ہوتے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایک دلچسپ تشریح میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس طرح انسانی جسم مختلف خلیوں سے بنا ہے اور جن کی تباہی و خرابی بدن کی بیماری شمار ہوتی ہے، اور اگر یہ خلیات نشو نما پاتے رہیں تو پورا انسانی جسم صحت مند رہتا ہے، اسی طرح معاشرہ جن خلیات سے بنا ہے وہ خلیے خاندان ہیں۔ ہر خاندان معاشرتی جسم کے خلیوں میں سے ایک ہے، اور جب وہ سالم ہوں گے اور صحیح کام کریں گے تو معاشرے کا جسم بھی صحت مند ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام دریچے کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔Thank you.